گرچہ ہوں میں بہت خوار یا رسول، کیا غم ہے گرچہ ہوں میں بہت خوار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، ذات آپ کی تو رحمت و شفقت ہے سر بسر، ذات آپ کی تو رحمت و شفقت ہے سر بسر، میں گرچہ ہوں تمام خطاوار یا رسول، میں گرچہ ہوں تمام خطاوار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، کیا ڈر ہے اس کو لشکر اسیاں جرم سے، کیا ڈر ہے اس کو لشکر اسیاں جرم سے، تم سا شفیع ہو جس کا مددگار یا رسول، تم سا شفیع ہو جس کا مددگار یا رسول، تم سا شفیع ہو جس کا مددگار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، ہو آستانہ آپ کا امداد کی جبی، اس سے زیادہ کچھ نہیں درکار یا رسول، اس سے زیادہ کچھ نہیں درکار یا رسول، اس سے زیادہ کچھ نہیں درکار یا رسول، اب آ
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اگر علمی اور روحانی معاملات میں اپنے آپ سے بہتر اور دنیاوی اور مادی معاملات میں خود سے کم تر لوگوں کے ساتھ بیٹھے تو اس کے اثرات زندگی پر اچھے پڑتے ہیں۔ علماء کا علم اور روحانی عادات اس کے کردار کو بناتی ہیں، جبکہ فقرا کی غربت کو دیکھ کر اسے اللہ کی نعمتیں یاد آتی ہیں جو اللہ تعالی نے اس پر کی ہیں۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، صاحبان علم سے سوال کرو اور دانشوروں سے گفتگو کرو اور غریبوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو۔ اور سامعین، پڑوسیوں کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ ان کے حالات سے باخبر رہا جائے، لیکن اگر کسی بھی وجہ سے ان کے حالات کا علم نہیں رکھے، یا علم ہو اور استطاعت کے باوجود ان کی ضرورت پوری نہ کرے، تو یہ خدا کے غضب اور ناراضگی کا باعث ہے۔ یہ محض انفرادی نہیں بلکہ اجتماعی ذمہ داری بھی ہے۔ یعنی جس گلی، محلے یا شہر اور ملک میں چند لوگ بھوکے سوتے ہوں، وہاں رحمت الہی کی توقع ابس ہے۔ اس سلسلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ شخص مجھ پر ایمان نہیں لایا جو خود تو سیر ہو کر سوئے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو۔ جس آبادی کے لوگ سو جائیں اور ان میں کوئی بھوکا ہو تو اللہ تعالی قیامت کے دن ان کو دیکھے گا بھی نہیں۔ اور سامعین، سجدہ عبادت کی معراج ہے۔ حالت سجدہ میں انسان جہاں اپنی پستی، عاجزی اور کمزوری کا احساس کرتا ہے، وہیں خدا کی عظمت، قدرت اور قوت کو بھی تسلیم کرتا ہے۔ سجدہ خدا کی قربت کا بہترین ذریعہ ہے، جس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ انسان کے گناہ ختم ہوتے ہیں اور اطاعت میں اضافہ ہوتا ہے۔ زیادہ سجدہ کرنے کی تاکید کرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، سجدے زیادہ کرو، کیونکہ سجدہ گناہوں کو اس طرح جھاڑتا ہے جیسے ہوا درخت کے پتوں کو جھاڑتی ہے۔ اور سامعین، آپ کو یاد دلا دیں کہ آپ ہماری یہ نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں، اور ہمارے ریڈیو سروس کے تمام پروگرام لائیو نشر کیے جاتے ہیں۔ ہماری ریڈیو سروس کے پروگرام سننے کے لیے آپ ہماری موبائل ایپلیکیشن کو کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے تازہ ترین خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اور سمجھ لیجئے، اب پیش خدمت ہے پروگرام کلام نور۔
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ،
اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟
کلام نور۔
عزیز سامعین، پروگرام کلام نور کے ساتھ حاضر خدمت ہے ہاشم علی اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔
قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے۔ ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، دنیا کو بتانا ہے۔ قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے۔ کچھ اس میں لکھا ہے اس کو سمجھنا ہے، اس میں لکھا ہے اس کو سمجھنا ہے۔ کردار کبھی ہم نے پھر ہم نے پرکھنا ہے، بھٹکے ہوئے لوگوں کو، بھٹکے ہوئے لوگوں کو ہم نے سمجھانا ہے۔ وظیفہ ہے، بخشش کا سامان ہے، جو حکم دیا اس نے، جو حکم دیا اس نے ہم نے وہ نبھانا ہے۔
حمد و شکر پروردگار اور مدحت و ثناء احمد مختار کے ساتھ سلسلے وار تفسیر کلام نور میں آئیے روح پرور گفتگو کا آغاز سورہ قلم کی آٹھویں اور نویں آیتوں کی تلاوت سے کرتے ہیں. ارشاد قدرت ہوتا ہے،
بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلا تطع المكذبین ودوا لو تدهن فيدهنون.
لہٰذا آپ جھٹلانے والوں کی اطاعت نہ کریں، یہ چاہتے ہیں کہ آپ ذرا نرم ہو جائیں تو یہ بھی نرم ہو جائیں.
سامعین، گزشتہ پروگرام میں ہم نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلق عظیم کے بارے میں گفتگو کی تھی، جس میں آپ نے مخالفین کی اذیتوں اور ان کے طعنوں اور تہمتوں کا نہایت ہی خوش اخلاقی سے مقابلہ کیا، اور آپ کا یہی اخلاق کریمانہ اور نرم مزاجی اس بات کا باعث بنی کہ بہت سے افراد اپنے کاموں سے شرمندہ ہوئے اور آپ کی نبوت پر ایمان لے آئے.
یہ آیتیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو متنبہ کرتی ہیں کہ مخالفین کو اپنی طرف متوجہ کرنے اور دین کے بعض اصولوں اور احکامات کو نظر انداز کرنے کے لیے بے جان نرمی کا مظاہرہ نہ کریں. تاریخی روایتوں میں آیا ہے کہ مکہ مکرمہ کے حکمرانوں نے جب مشاہدہ کیا کہ دین اسلام تیزی سے ترقی کر رہا ہے تو انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رعایت دینے کا فیصلہ کیا تاکہ آپ لوگوں کو دین اسلام کی تبلیغ اور دعوت دینا بند کر دیں، مگر پروردگار عالم نے آپ کو اپنے دشمنوں کے منحرف مشوروں کے خلاف کسی بھی قسم کی نرمی برتنے سے خبردار کیا تاکہ وہ لوگ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق حرص و لالچ میں نہ آئیں اور دین اسلام کی دعوت کا سلسلہ رک جائے.
سامعین، ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اچھے اخلاق و کردار سے بہرہ مند ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فاسد اور منحرف لوگوں سے سمجھوتا کیا جائے. انبیاء علیہ السلام الہی نگرانی اور تربیت میں ہوتے ہیں اور خدا انہیں کسی بھی خطرے اور انحراف سے خبردار کرتا ہے. مخالفین کا ایک طریقہ لالچ اور رعایت و امتیاز دینا ہے، لہذا ان سے ہمیشہ ہوشیار رہنا چاہیے تاکہ ان کے منصوبوں سے دھوکا نہ کھا سکیں.
سامعین، آئیے اب سورہ قلم کی 10-13 تک کی آیتوں کی تلاوت سے اپنے دل کو نور قرآن کریم سے منور کرتے ہیں. ارشاد الہی ہوتا ہے،
وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ.
اور خبردار، آپ کسی بھی مسلسل قسم کھانے والے ذلیل عیب جو اور اعلیٰ درجے کے چغل خور، مال میں بے حد بخل کرنے والے تجاوز گنہگار، بدمزاج اور اس کے بعد بد نسل کی اطاعت نہ کریں.
سامعین، یہ آیتیں بھی ان برے صفات کی طرف کہ جو اخلاق کریمانہ سے سازگار نہیں ہیں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرماتی ہیں، جو لوگ بدترین اور برے کردار والے ہیں ان سے دوری اختیار کریں کیونکہ ان کی پیروی اور ہمراہی دین میں انحراف کا باعث بنے گی. عام طور پر ادنا اور پست لوگ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے بہت زیادہ قسمیں کھاتے ہیں اور اپنے مد مقابل کو مطمئن کرنے کے لیے ہر چھوٹے بڑے کام کے لیے قسمیں کھانے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ سچ بولنے اور حق کام کرتے وقت قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ منطق اور استدلال سے آگے بڑھا جاتا ہے. بدترین صفات میں سے ایک خصلت عیب جوئی اور نکتہ چینی کرنا ہے، جس کے بارے میں وہ عام طور پر کسی کی پیٹھ پیچھے غیبت کرتے ہیں اور اس کی برائیوں کو دوسروں کے سامنے بیان اور ظاہر کرتے ہیں. بعض اوقات ایسے افراد دو لوگوں کے درمیان دوستی کو ختم کرنے اور ان کے درمیان نفرت و کینہ پیدا کرنے کی بھرپور کوششیں کرتے ہیں. یہ لوگ دوسروں کو نیک کاموں کی دعوت دینے کے بجائے مختلف بہانوں سے نیک کام کرنے سے روک دیتے ہیں. یہ لوگ سماجی تعلقات میں اپنے حدود سے بھی تجاوز کرتے ہیں، دوسروں کے حقوق کو پامال کرتے ہیں اور کسی بھی غیر شائستہ اور غیر مہذب کام کے ارتکاب پر شرمندہ نہیں ہوتے. یہ لوگ تند مزاج اور تشدد پسند ہوتے ہیں اور ہر چیز اپنے لیے چاہتے ہیں اور دوسروں کو اس سے روکتے ہیں.
سامعین، ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مخالفین کی قسموں سے دھوکہ نہ کھائیں اور ان پر بھروسہ نہ کریں کیونکہ ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں ہے. خدا پر یقین، اخلاقیات، معاشرتی اور خاندانی تعلقات برے اور غیر پسندیدہ امور سے سازگار نہیں ہیں.
سامعین، آئیے اب سورہ قلم کی 14-16 تک کی آیتوں کی تلاوت سے اپنے قلب کو نور قرآن سے منور کرتے ہیں. ارشاد قدرت ہوتا ہے،
كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم.
صرف اس بات پر کہ یہ صاحب مال و اولاد ہیں جب اس کے سامنے آیات الہیہ کی تلاوت کی جاتی ہے تو کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ سب اگلے لوگوں کی داستانیں ہیں، ہم ان قریب اس کی ناک پر نشان لگا دیں گے۔
سامعین، یہ آیاتیں دین کے ساتھ ضد اور ہٹ دھرمی اور برے اخلاق میں گرفتار ہو جانے کے اسباب میں سے ایک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتی ہیں، بہت زیادہ مال و دولت اور ایک طاقتور قوم اور قبیلے کے غرور و تکبر نے بعض لوگوں کو خدا کے دین کے مقابل کھڑا کرنے اور مومنوں سے ان کی پیروی کی توقع کرنے کا سبب بنا دیا ہے۔ دولت اور طاقت کی فراوانی کی وجہ سے ہونے والے تکبر اور غرور نے بعض لوگوں کو قرآن کریم کی آیتوں کو پرانا سمجھنے پر مجبور کیا اور اس بات پر باور کرایا کہ پیغمبر کے ذہن کی تخلیق ہے، اور اس طرح دوسروں کو خدا اور رسول پر ایمان لانے سے روکا جا سکے۔ لیکن خداوند عالم نے وعدہ کیا ہے کہ وہ اس کام میں ضرور ناکام ہوں گے اور ان کے بہتانوں اور برے کاموں سے خدا کے دین کو کمزور نہیں کیا جا سکتا۔
سامعین، ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دولت اور طاقت کی وجہ سے حاصل ہونے والا غرور دین سے انحراف اور حق کے انکار کی بنیاد فراہم کرتا ہے۔ اسی وجہ سے صاحبان اقتدار اور دولت رکھنے والے افراد پیغمبر کے مخالفین کی صفحہ اول میں رہے ہیں۔ آسمانی کتابوں کو کمزور کرنے کے لیے دشمنوں کی تمام سازشوں اور منصوبوں کے باوجود خداوند عالم نے ان کے منصوبوں کو بے اثر کر دیا اور اپنے دین کو مضبوط اور مستحکم کیا ہے۔
ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے، ہمیں آپ کے مفید مشوروں کا انتظار رہے گا، تو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ، دلا دے رحیمی کا صدقہ، عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ، دلا دے الہی رحیمی کا صدقہ، نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کس سے، نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کس سے، تیرا ہوں میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی دعا مانگتا ہوں، جو مفلس ہے ان کو تو دولت عطا کر، جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا کر، جو مفلس ہے ان کو تو دولت عطا کر، جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا کر،
مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں، مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، الہی ہمیشہ دو مسرور رکھنا، بلاؤں سے ہم کو صدا دور رکھنا، الہی ہمیشہ دو مسرور رکھنا، بلاؤں سے ہم کو صدا دور رکھنا، پریشانیاں ہم کو گھیرے ہوئے ہیں، پریشانیاں ہم کو گھیرے ہوئے ہیں، پریشانیوں سے پناہ مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، دعا مانگتا ہوں۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے، اب پیش خدمت ہے پروگرام آئیے فارسی سیکھیے۔
فارسی بیاموزید،
آئیے فارسی سیکھیے۔ سامعین، پروگرام آئیے فارسی سیکھیے میں آپ سبھی دوستوں کا خیر مقدم ہے۔ آپ کو یقیناً یاد ہوگا کہ گزشتہ پروگرام میں ایران ایئر کے طیارے کے ذریعے تہران کی جانب دوران سفر کچھ ضروری جملوں سے آپ کے کانوں کو ہم نے آشنا کرایا تھا، اور آپ کی گفتگو ہوئی تھی ایک ایسے شخص سے جو تہران کا رہنے والا ہے۔ آج کے پروگرام میں ہماری کوشش یہ ہوگی کہ آپ کی گفتگو سوالیہ انداز میں ہو، یعنی آپ سوال کریں گے اور آپ کا ایرانی دوست آپ کے سوالوں کا جواب دے گا۔ جی سامعین، تو پہلے آئیے کچھ الفاظ اور ان کے معنی نوٹ کیجئے، اور پھر انہی الفاظ کی مدد سے کچھ جملے بنائیے۔ البتہ جملوں کی ساخت میں ہم آپ کی مدد کریں گے۔ جی رحلا،
کجا؟
کجا،
جی اس کے معنی کہاں کے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جملوں کی ساخت میں اس کا استعمال جہاں ہوتا ہے وہاں اس کے معنی بدلتے رہتے ہیں، کبھی اس کے معنی کدھر کے اور کبھی کہاں کے۔ اگلا لفظ کیا ہے؟
شغل۔
شغل،
جی مشغلہ، کام کاج اور ملازمت کے لیے اس لفظ کو وضع کیا گیا ہے۔ جی
دانشجو۔
دانشجو،
دانشجو طالب علم کو کہتے ہیں، لیکن یونیورسٹی یا کالج کے طالب علم کو، اسکول کے طالب علموں کو یہاں دانش آموزان کہا جاتا ہے۔
کدام۔
کدام،
جی کون سا یا کس قسم کا، معلوم کرنے کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ جی، اور اب آئیے ان الفاظ کی مدد سے جو آپ نے ابھی سنے اور نوٹ کیے جملے بناتے ہیں۔ جی رحلا، آپ جملہ پڑھیے گا۔
احمد کجاست؟
احمد کجاست،
احمد کہاں ہے؟
معلمی شغل انبیاست.
معلمی شغل انبیاست.
جی، ٹیچنگ انبیاء کا پیشہ ہے. یہ امام خمینی رحمت اللہ علیہ کا معروف ترین جملہ ہے جو انہوں نے اساتذہ اور ٹیچروں کی شان میں کہا ہے. اگلا جملہ کیا ہے راہلا؟
حمید قبلاً دانشجو بود.
حمید قبلاً دانشجو بود.
حمید پہلے اسٹوڈینٹ تھا یا طالب علم تھا، البتہ اس قید کے ساتھ کہ یونیورسٹی یا کالج کا.
شما در کدام شهر زندگی می کنید؟
شما در کدام شهر زندگی می کنید؟
آپ کس شہر کے رہنے والے ہیں یا کس شہر میں رہتے ہیں؟ سامعین، یہ آپ نے جملے سنے اور یقیناً نوٹ بھی کیے، اور ہمیں امید ہے کہ آپ ان کی مدد سے مزید جملے از خود بنائیں گے. اور اب آئیے آپ کی گفتگو کراتے ہیں ایران ایئر میں آپ کے ساتھی سے، کہ جو آپ کا ہم سفر ہے ایران کے سفر کے دوران.
آیا شما در تہران ساکن ہستید؟
بلے.
جی، یہاں اس سوال کا جواب محض بلے بھی ہو سکتا ہے، یعنی جی ہاں. کیا آپ تہران کے رہنے والے ہیں؟ جواب میں صرف اتنا بھی کہا جا سکتا ہے بلے، لیکن اس جملے کو یا جواب کو مکمل طور پر سنیے.
بلے، من در تہران زندگی می کنم.
جی، اگلا سوال آپ کریں زکی.
آیا در تہران جای دیدنی وجود دارد؟
بلے، بسیار زیاد.
جی ہاں، اس سوال کا مختصر ترین جواب یہی تھا جو آپ نے رحلہ سے سنا، بلے بسیار زیاد، یعنی یہاں بہت زیادہ دیکھنے والی جگہیں موجود ہیں. لیکن اس جملے کو مکمل طور پر اس طریقے سے کہا جا سکتا ہے،
بلے بسیار زیاد، اماکن تاریخی تفریحی و اماکن مقدس زیادی در تهران وجود دارد.
جی ہاں، تهران میں بہت زیادہ دیکھنے والے مقامات ہیں جن میں تفریحی اور مقدس مقامات شامل ہیں. اگلا جملہ کیا ہے؟
دانشگاه تهران کجا هست؟
دانشگاه تهران در مرکز شهر واقع شده است.
جی، اس سوال کا جواب آپ نے سنا. سوال یہ تھا کہ تهران یونیورسٹی کہاں واقع ہے. جواب میں کہا گیا کہ تهران یونیورسٹی شہر کے مرکز میں واقع ہے.
آیا در تهران ہوتل های خوب و ارزان وجود دارد؟
بلے.
جی، سوال کیا گیا کیا تہران میں سستے ہوٹل موجود ہیں. جواب میں کہا گیا جی ہاں، لیکن اس کو مکمل طور پر اس طریقے سے بھی کہا جا سکتا ہے،
بلے از ہوتل های پنج ستارے تا مسافرخانے های معمولی وجود دارد.
جی ہاں، تہران میں فائیو سٹار ہوٹلوں سے لے کر معمولی مسافرخانے موجود ہیں. عزیز سامعین، پروگرام آئیے فارسی سیکھیے میں آج کے سبق کے حوالے سے جو کچھ آپ نے سنا، امید ہے کہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا. اسے خوب لکھیے، خوب دہرائیے اور اس عمل کو جاری رکھیے تاکہ آپ کی فارسی بہتر سے بہتر ہو. اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے.
خدا نگہدار.
نظر کے لیے ہر سفر کے لیے ایک ضرورت ہے یہ خود قیادت ہے یہ عصر نو کی صدا ہے یہ سب کی مراد ساری انسانیت کی یہی شان ہو وہ کسی بھی عقیدے کا انسان ہو اتحاد عمل اس کی پہچان ہو بس عقیدہ یہی بس یہی اعتقاد ظلم کیا ظالموں کی یہ طاقت کیا صبر کے سامنے کوئی کثرت بھی کیا تم اگر ایک ہو پھر یہ ظلمت بھی کیا خون میں اپنے پیدا کرو اعتماد ہو اگر ایک ہی وقت کا کاروان امت مسلمان ہو یہاں سے وہاں سر اٹھائے نہ کوئی عزیزی یہاں سب کی ٹھوکر پہ ہوں شمرو ابن زیاد آؤ بدلے زمانے کی تقدیر بھی پھر ہو زندہ پلس تینوں کشمیر بھی توڑ دیں ظلم و نفرت کی زنجیر بھی آدمیت رہے پھر زمانے میں شاد مرد کو اسی فکر سے کام ہے یہ امام خمینی کا پیغام ہے یعنی عارف حسینی کا ایک دام ہے دے رہا صدا اے تمہیں اجتہاد حق کی قوت ہے سے مسلمان سے
گرم جوشی رہے جوش ایمان سے فکر ہو منسلک فکر قرآن سے زندگی ہو سرا پا مسلسل جہاد اس جہاں میں اگر کچھ بقا چاہیے روح اس لام سے ایک وفا چاہیے سیرت احمد مجتبیٰ چاہیے یہ حقیقت رہے سب کے ذہنوں کو یاد قوم کے سب ارادے نکھرتے رہیں باہمی الفتوں سے سنورتے رہیں دانیال اپنے جذبے ابھر
عزیز سامعین ابھی آپ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس سے پروگرام آئیے فارسی سیکھیے سماعت فرما رہے تھے اور آئیے اب اس مرحلے میں سماعت فرمائیے ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کا تیسرا اور آخری بلٹن بسم اللہ الرحمن الرحیم عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ امریکی تجویز کا ایران کے بنیادی اصول عوام کے حقوق اور قومی مفاد کی بنیاد پر جواب دیا جائے گا وزیر خارجہ عباس عراقچی آئی اے ای کی رپورٹ بے بنیاد ہے جو دباؤ میں تیار کی گئی ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ اور محکمہ ایٹمی توانائی کا مشترکہ بیان غزہ پر غاصب سینی حکومت کے وحشیانہ حملے جاری مختلف علاقوں میں درجنوں شہید اور زخمی اور جماعت اسلامی پاکستان کے امیر نے کہا ہے کہ پاکستانی عوام غاصب اسرائیل کے خلاف ہے لیجیے اب خبریں تفصیل سے ملاحظہ فرمائیے ایران کے وزیر خارجہ نے اعلان کیا ہے کہ امریکی تجویز کا قومی اصولوں اور مفاد کے مطابق جواب دیا جائے گا وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے اپنے عمانی ہم منصب کے دورے تہران اور ان کے ذریعے امریکہ کی جانب سے پیش کی گئی تجویز پر بیان جاری کیا ہے سید عباس عراقچی نے اپنے ایکس اکاؤنٹ پر لکھا ہے کہ امریکی تجویز کا اصول قومی مفادات اور ایران کے عوام کے حقوق کی بنیاد پر جواب دیا جائے گا ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے ایکس پر لکھا ہے کہ میرے عزیز بھائی عمان کے محترم وزیر خارجہ بد ابو سعیدی نے تہران کا مختصر دورہ کیا اور امریکہ کی جانب سے دی گئی تجویز کے کچھ نکات پیش کیے جن کا جواب اصولوں قومی مفادات اور ایرانی عوام کے حقوق کی بنیاد پر دیا جائے گا وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے آئی اے ای کے سربراہ پر واضح کر دیا ہے کہ ایران بورڈ آف گورنرز کے ہر نامناسب اقدام کا جواب دے گا ایٹمی انرجی کی عالمی ایجنسی کے سربراہ رافائل گروسی نے
ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی سے ٹیلی فون پر بات چیت کی. اس ٹیلیفونی گفتگو میں فریقین نے جوہری مذاکرات کے حوالے سے تازہ ترین صورتحال اور پابندیوں کے خاتمے کا جائزہ لیا اور ایران کے بارے میں ایجنسی کی نئی شائع شدہ رپورٹ پر بھی تبادلہ خیال کیا. اس گفتگو میں عباس عراقچی نے ایٹمی انرجی کے سربراہ سے کہا کہ وہ حقائق کی اس طرح عکاسی کریں کہ اس سے بعض بین الاقوامی فریق ملت ایران کے خلاف اپنے سیاسی اہداف کو آگے بڑھانے کے لیے اس بین الاقوامی ادارے سے ناجائز فائدہ نہ اٹھا سکیں. ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ ایران یورپی فریق کے کسی بھی نامناسب اقدام کا ویسا ہی جواب دے گا اور اس کی ذمہ داری یورپی فریق پر عائد ہوگی کیونکہ وہ آئی اے ای اے کو ایران کے خلاف اپنے سیاسی اہداف کو آگے بڑھانے کا ہتھکنڈا بتائے ہوئے ہے. اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ اور اٹمی توانائی کے قومی ادارے نے جون 2025 میں بورڈ آف گورنر میں پیش کی گئی ایٹمی توانائی کی عالمی ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل کی رپورٹ کے بارے میں ایک مشترکہ بیان جاری کیا ہے. اس مشترکہ بیان میں آیا ہے کہ ایران کے وسیع تعاون کے اعتراف کے باوجود جو رپورٹ گروسی نے تیار کی ہے اس میں اس تعاون کی حقیقی سطح کا ذکر نہیں کیا گیا ہے بلکہ صہیونی حکومت کی پیش کردہ جھوٹی دستاویزات سے وسیع پیمانے پر استفادہ کرتے ہوئے مخاصمانہ اور بے بنیاد الزامات کو ایک بار پھر دہرایا گیا ہے. مشترکہ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران آئی اے ای اے پر دباؤ کے ذریعے سیاسی مقاصد کے تحت تیار کی گئی اس رپورٹ پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے اس میں لگائے جانے والے الزامات پر واضح احتجاج کرتا ہے. ایرانی وزارت خارجہ اور اٹمی توانائی کے قومی ادارے کے اس مشترکہ بیان میں کہا گیا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران اس رپورٹ سے کسی بھی قسم کا سیاسی فائدہ اٹھانے کے بارے میں خبردار کرتا ہے اور ایک بار پھر اس بات پر زور دیتا ہے کہ رہبر انقلاب اسلامی کے فتوے کو مد نظر رکھتے ہوئے ایٹمی ہتھیاروں کی ایران کی دفاعی ڈاکٹرائن میں کوئی جگہ نہیں ہے اور بین الاقوامی اصول و قوانین کے مطابق اسے پرامن مقاصد کے لیے ایٹمی توانائی سے فائدہ اٹھانے کا مکمل حق حاصل ہے. ایران کا یورینیم افزودگی کا پروگرام پرامن مقاصد کے لیے اور آئی اے ای کی مکمل نگرانی میں اور مکمل طور پر شفاف اور جامع سیف گارڈ معاہدے کے مطابق ہے. ایرانی وزارت خارجہ اٹمی توانائی کے قومی ادارے کے بیان میں خبردار کیا گیا ہے کہ اگر بعض ممالک نے آئی اے ای اے کے اجلاس میں غلط فائدہ اٹھانے کی کوشش کی تو اسلامی جمہوریہ ایران ملک کے جائز مفادات اور حقوق کے تحفظ کے لیے اس کا مناسب جواب دے گا اور اس کے نتائج کی ذمہ داری ان ملکوں پر عائد ہوگی. فلسطینی انسانی حقوق مرکز کے سربراہ صلاح عبدالبعاتی نے غزہ میں نسل کشی کا سلسلہ جاری رہنے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے عالمی برادری سے صہیونی حکومت کے ہاتھوں نسل کشی بند کرانے کے لیے عملی اقدام کا مطالبہ کیا ہے. صلاح عبدالعاطی نے کہا کہ غاصب صہیونی حکومت 600 روز گزرنے کے باوجود غزہ کے باشندوں کا قتل عام اور نسل کشی جاری رکھے ہوئے ہے اور اس علاقے کے 20% باشندوں کو شہید یا زخمی کر چکی ہے جبکہ باقی باشندے بھی المناک حالات میں زندگی بسر کر رہے ہیں اور اس علاقے سے باہر نکلنے پر مجبور ہیں. انہوں نے کہا کہ حالیہ دنوں میں غزہ پر غاصبوں کے حملوں کا دائرہ بڑھ گیا اور اسرائیل ممنوعہ ہتھیاروں کو استعمال کر رہا ہے. عبدالعاطی نے کہا کہ غاصب صہیونی حکومت عرابہ گدون منصوبے پر عمل پیرا ہے جس کے تحت وہ غزہ کی 75% زمینوں پر قبضہ کرنا اور باشندوں کو جیل مانند علاقوں کی جانب کوچ کرنے پر مجبور کرنا چاہتی ہے. فلسطینی انسانی حقوق کے مرکز کے سربراہ نے کہا کہ 18 مارچ 2025 سے اب تک تقریباً 4,000 فلسطینی شہید اور 11,000 زخمی ہو چکے ہیں. انہوں نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ دشمن کے حملوں کے نتیجے میں اب تک 90% آبادی در بدر اور 88% مکانات اور بنیادی ڈھانچے تباہ ہو چکے ہیں. کہا کہ غزہ بھوک مری میں مبتلا ہو چکا ہے, اس کا میڈیکل شعبہ اور دیگر بنیادی ڈھانچے پوری طرح تباہ ہو چکے ہیں. عبدالعاطی نے صہیونی حکومت کی جانب سے انسان دوستانہ امداد کی تقسیم کو فوج کے سپرد کرنے کے حوالے سے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ امداد کے محفوظ طریقے سے پہنچنے کی ضمانت دے اور اس کی تقسیم کو فوجیوں کو سپرد نہ کرے۔ عبدالعطی نے کہا کہ غاصب سینی حکومت جنگی جرائم و انسانیت دشمن اقدامات کر رہی ہے، جن میں بھوک کو ہتھیار بنانا، عام شہریوں، صحافیوں اور امدادی کارکنوں کو نشانہ بنانا شامل ہے۔ غزہ پر سینی جارحیت کا سلسلہ اب بھی جاری ہے اور غزہ پر سینی فوج کے زمینی اور ہوائی حملوں میں مزید 20 فلسطینی شہید اور 120 زخمی ہو گئے۔ فلسطینی ذرائع کی رپورٹ کے مطابق سینی فوجیوں نے غزہ پٹی کے قصبے القرارہ میں کئی رہائشی عمارتوں کو تباہ کر دیا ہے، جبکہ سینی فوج کے توپ خانے نے بھی القرارہ پر گولہ باری کی، جبکہ سینی فوج کے توپ خانے نے غزہ کے علاقے اطفاہ توام پر بھی گولہ باری کی ہے۔ دریاسنا گزشتہ دنوں خان یونس پر سینی فوج کی بمباری میں شہید ہونے والے 9 بچوں کا باپ حمدی النجار زخموں کی تاب نہ لاتے شہید ہو گیا۔ فلسطینی حکومت کے میڈیا دفتر نے بھی کہا ہے کہ غزہ پٹی کے شہر رفح کے مغرب میں امداد تقسیم کرنے کے مرکز کے قریب فلسطینی نوجوانوں پر سینی فوجیوں کی فائرنگ میں اب تک کم از کم 30 فلسطینی شہید اور 120 زخمی ہو چکے ہیں۔ میڈیا ذرائع نے رپورٹ دی ہے کہ جنگ اور نتنیاہو کی پالیسیوں کے مخالفین نے تل ابیب میں مظاہرہ کر کے تمام اسرائیلی قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ سینی میڈیا ذرائع نے خبر دی ہے کہ مظاہرین تل ابیب کے بگین پل کے قریب اکٹھا ہو کر ایک سمجھوتے کے ذریعے تمام قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ سینی ذرائع نے رپورٹ دی ہے کہ جنگ اور نتنیاہو کی پالیسیوں کے مخالفین نے تل ابیب میں مظاہرہ کر کے تمام اسرائیلی قیدیوں کو رہا کرانے کا مطالبہ کیا۔ سینی حکومت کے ٹی وی چینل 12 نے بھی اس حوالے سے رپورٹ دی ہے اور کہا ہے کہ سینی مظاہرین نے بگین پل کے قریب جمع ہو کر ایک سمجھوتے کے ذریعے تمام اسرائیلی قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ جماعت اسلامی پاکستان کے امیر حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ عوام نے دکھا دیا کہ وہ غاصب اسرائیل کے خلاف ہیں۔ پاکستان کے شہر حیدرآباد میں فلسطینی عوام کی حمایت میں نکالی جانے والی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ غزہ میں بچے بھوک سے شہید ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم امریکہ اور اسرائیل کے خلاف ہیں۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ جنگ میں اب تک 54,000 سے زائد افراد شہید ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود اہل غزہ سرخرو ہوئے ہیں اور انہیں کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ جماعت اسلامی پاکستان کے امیر نے کہا کہ غزہ کی صورتحال پر خاموش رہنا غاصب سینی حکومت کا ساتھ دینا ہے اور اسرائیل کا ایک طرفہ ساتھ دینے کا اعلان امریکہ کی کھلم کھلا دہشت گردی ہے۔ پاکستان کے جواب میں افغانستان نے بھی اسلام آباد میں ناظم الامور کو سفیر کا درجہ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ کابل اور اسلام آباد کے درمیان تعلقات میں بہتری کی علامت کے طور پر دونوں ہمسایہ ممالک نے ایک دوسرے کے سفارت خانوں کو سفیر کی سطح پر اپ گریڈ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ فیصلہ بیجنگ میں دونوں ممالک کے اعلیٰ سفارتکاروں کی ملاقات کے بعد چند دن بعد سامنے آیا ہے۔ افغان وزارت خارجہ کے بیان میں کہا گیا ہے کہ افغانستان پاکستان کے سفارتی مشن کو سفیر کی سطح تک بڑھانے کے فیصلے کا خیر مقدم کرتا ہے۔ افغان وزارت خارجہ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان سفارتی نمائندگی بڑھانا مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو فروغ دینے کی راہ ہموار کرے گا۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے اعلان کیا تھا کہ کابل میں تعینات پاکستانی ناظم الامور کے عہدے کو بڑھا کر سفیر بنایا جائے گا۔ بنگلہ دیش کی عبوری انتظامیہ نے سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ کے خلاف انٹرنیشنل کرائمز ٹریبونل میں چارج شیٹ داخل کر دی ہے۔ بنگلہ دیشی ابلاغیاتی ذرائع کے مطابق محمد یونس کی سربراہی میں بنگلہ دیش کی عبوری حکومت نے آئی سی ٹی میں دائر پیش کی گئی چارج شیٹ میں سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ پر گزشتہ سال جولائی اگست میں عوامی مظاہروں کی سرکوبی کے دوران انسانیت کے خلاف جرائم کے ارتکاب کا الزام لگایا ہے۔ ڈھاکہ ٹریبیون کے مطابق اس مقدمے میں سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ کو گزشتہ جولائی اور اگست میں اجتماعی قتل عام کا ذمہ دار اور کلیدی ملزمہ قرار دیا گیا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق اتوار یکم جون کو اس عدالت کی کارروائی بنگلہ دیشی ٹیلی ویژن پر براہ راست نشر کی گئی۔ اس سے پہلے بنگلہ دیش کی عبوری انتظامیہ کے چیف پراسیکیوٹر محمد تاج الاسلام نے 12 مئی کو تفتیش کاروں کی رپورٹ عدالت میں پیش کی تھی، جس میں کہا گیا تھا کہ طلبہ کی تحریک کو کچلنے کے لیے قتل کا سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ نے دیا تھا۔ قابل ذکر ہے کہ بنگلہ دیش میں انٹرنیشنل کرائم ٹریبونل آئی سی ٹی سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ نے ہی 2009 میں قائم کیا تھا۔ ہندوستان کی شمال مشرقی ریاستوں میں بارش نے تباہی مچا دی۔ ہندوستانی ابلاغیاتی ذرائع کے مطابق ہندوستان کی مختلف ریاستوں میں گزشتہ 24 گھنٹے میں تقریباً 3 درجن اموات ریکارڈ کی گئی ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق ریاست کرناٹک میں مانسون کی بارشوں نے 125 سال کا ریکارڈ توڑ دیا۔ کرناٹک میں مانسون بارشوں میں اب تک 71 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ اس درمیان محکمہ موسمیات نے راجستھان، ہریانہ، دہلی، اتر پردیش، بہار اور مدھیہ پردیش سمیت مختلف ریاستوں میں موسم کے قہر کے حوالے سے انتباہ دیا ہے۔ ہندوستان کے محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ مختلف مقامات پر شدید آندھی، بجلی گرنے اور تباہ کن بارش کا امکان ہے۔ رپورٹوں کے مطابق ریاست مغربی بنگال کے شمالی علاقوں میگھالیہ، آسام، میزورم، ناگالینڈ اور اروناچل پردیش میں شدید بارش ہو رہی ہے اور مختلف جگہوں پر زمین کھسکنے اور عمارتوں کے گر جانے سے درجنوں افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ ہندوستان میں کورونا کے ایکٹیو کیسز 3000 سے تجاوز کر گئے۔ ہندوستان کی مرکزی حکومت کے مطابق کورونا کے فعال مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے اور گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا کے 4 مریض لقمہ اجل بن گئے۔ اس رپورٹ کے مطابق کورونا کے ہلاک ہونے والے ان 4 مریضوں کا تعلق دہلی، کیرلا، کرناٹک اور اتر پردیش سے تھا۔ ہندوستان کی مرکزی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 2 برس میں پہلی بار ملک میں کورونا کے ایکٹیو مریضوں کی تعداد 3000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ ہندوستان کی مرکزی وزارت صحت کے مطابق کورونا کے فعال مریضوں کی سب سے زیادہ تعداد مہاراشٹرا اور دہلی میں ہے۔ بتایا گیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کی مختلف ریاستوں میں کورونا کے 685 نئے مریضوں کا اندراج کیا گیا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق ہندوستان میں کورونا کی نئی لہر میں اب تک 22 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ روس نے یوکرین کے فوجی تربیتی مرکز پر میزائل حملہ کر کے 12 فوجیوں کو ہلاک اور 60 کو زخمی کر دیا۔ یوکرینی فوج کے مطابق روسی میزائل حملے میں 12 یوکرینی فوجی ہلاک اور 60 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق یوکرین نے بھی روس پر ڈرون حملے کیے ہیں۔ یوکرینی حکام نے روس کے 40 سے زائد فوجی طیاروں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ روسی حکام کے مطابق روس کے علاقے سائبیریا میں روسی ایئر بیس کے نزدیک یوکرین نے ڈرون حملوں کی کوشش کی۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں۔ عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے خبروں کا تیسرا اور آخری بلٹن سماعت فرما رہے تھے، اور آئیے اب اس مرحلے میں سماعت فرمائیے پروگرام انداز جہاں، اور اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں علی عباس رضوی انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر وافیت ہوں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے غزہ کا بحران اور عالمی اداروں کی بے حسی۔ اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں سے۔ ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں۔ ایک ایسے وقت جب دکھاوے کے لیے ہی صحیح، البتہ یقینی طور پر یہ دکھاوا ہے جو ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے کیا جا رہا ہے، کہ ٹرمپ انتظامیہ کے نمائندے نے غزہ میں جنگ بندی کی پیشکش کی ہے، اس پیشکش کے باوجود غزہ پر غاصب صہیونی حکومت اور اس کی دہشت گرد فوج کے وحشیانہ حملوں کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ تازہ ترین خبروں میں بتایا گیا غزہ پر غاصب صہیونی فوج کے وحشیانہ حملوں میں 60 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جبکہ درجنوں دیگر زخمی ہوئے ہیں اور بہت سے فلسطینی بدستور ملبے کے نیچے دبے ہوئے ہیں۔ درمیان اطلاعات یہ ہیں کہ سعودی وزیر خارجہ کی قیادت میں غرب اردن کا دورہ کرنے والا جو وفد رام اللہ جانا چاہتا تھا، صہیونی حکومت نے اس وفد کو رام اللہ کا دورہ کرنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا ہے۔ دوسری جانب امریکہ یا ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے غزہ جنگ بندی کی تجویز اور پیشکش کے بارے میں حماس نے واضح طور پر کہا ہے کہ یہ جنگ بندی یا یہ تجویز اسی وقت قابل قبول ہوگی جب امریکہ تحریری طور پر اس جنگ بندی کے جاری رہنے یا اس کے باقی رہنے کی ضمانت دے گا، اور حماس نے ساتھ یہ بھی کہا کہ ہم دیگر فلسطینی گروہوں کے ساتھ اس سلسلے میں صلاح و مشورہ کر کے ہی کوئی جواب دیں گے۔ درمیان یہ بھی اطلاعات ہیں کہ غزہ میں فلسطینی مجاہدین نے آج کاری ضرب لگائی ہے غاصب صہیونی فوجوں پر۔ اس پوری صورتحال کا ہم جائزہ لیں گے آج کے اس پروگرام میں۔ ہمارے ساتھوں نے اس سلسلے میں ایک رپورٹ تیار کی ہے، پہلے اسے دیکھتے ہیں پھر آپ کی خدمت میں اور اپنے مہمانوں کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔
صہیونی حکومت نے غزہ کے نہتے اور مظلوم فلسطینیوں پر اپنی وحشیانہ جارحیتوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے آج بھی ہوائی اور زمینی حملے کیے ہیں، جس کے نتیجے میں دسیوں فلسطینی شہید اور زخمی ہو گئے۔ جنگ بندی کی خلاف ورزی کے بعد غزہ پر اسرائیلی دہشت گردی کی دوسری لہر کے 75ویں روز، جب امریکی صدر ٹرمپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ حماس کے ساتھ جنگ بندی کے قریب پہنچ گئے ہیں، صہیونی فوج نے ایک بار پھر غزہ پر انتہائی شدید حملے کیے ہیں۔ صہیونی فوج نے آج اپنی جارحیتوں کے دوران خان یونس، رفح اور دیر البلح جیسے علاقوں کو نشانہ بنایا۔ ان حملوں کے دوران خان یونس کے محلے القرارہ کی ایک عمارت زمین بوس ہو گئی اور اس میں موجود متعدد فلسطینی شہید اور زخمی ہو گئے، جبکہ اندیشہ ہے کہ کئی فلسطینی ملبے کے نیچے دبے ہوئے ہیں۔ صہیونی فوج نے غزہ سٹی کے شمال میں واقع ایک عمارت برج النور پر بھی بمباری کی ہے۔ اس دوران اطلاعات ہیں کہ اسرائیلی توپ خانوں نے بھی مشرقی خان یونس کے علاقے ابسان اور الفخاری، اس کے علاوہ النجار علاقوں پر بھی شدید گولہ باری کی ہے، جبکہ جبالیہ البلد علاقہ بھی اسرائیلی توپ خانوں سے محفوظ نہیں رہ سکا اور توپ خانوں کے حملوں کا سلسلہ کافی دیر تک جاری رہا۔ ادھر غزہ کے شمالی علاقے بیت لاہیہ پر بھی صہیونی جنگی طیاروں نے شدید بمباری کی ہے۔ ان حملوں کے دوران صرف رہائشی مکانات کو ہی نشانہ بنایا گیا۔ فلسطینی ذرائع نے یہ بھی خبر دی ہے کہ غزہ پر آج کی اسرائیلی بمباری میں خان یونس میں ایک مسجد منہدم ہو گئی۔ دریں اثنا فلسطینی ذرائع کا کہنا ہے کہ 7 اکتوبر 2023 سے اب تک صہیونی فوج کے حملوں میں 54,300 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جبکہ دسیوں ہزار دیگر فلسطینی یا تو لاپتہ ہیں یا پھر ملبے کے نیچے دبے ہوئے ہیں، کیونکہ غزہ کی تباہی کے سبب لاشوں کو ملبے کے نیچے سے نکالنے کے وسائل بھی موجود نہیں ہیں۔ دوسری جانب غزہ کا شدید محاصرہ جاری رہنے کی وجہ سے موسم گرما کے پیش نظر غزہ کے مختلف علاقوں میں وبائی امراض بھی پھیلنے لگے ہیں، جبکہ طبی سہولیات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ ہزاروں کی تعداد میں صعب العلاج بیماریوں میں مبتلا افراد علاج کی غرض سے غزہ سے باہر جانا چاہتے ہیں، لیکن انہیں غزہ سے نکلنے کی اجازت صہیونی حکومت نہیں دے رہی، اور نتیجے میں ہزاروں بیمار فلسطینی دوا اور علاج کے فقدان کی وجہ سے موت کے خطرات سے روبرو ہو چکے ہیں۔ غزہ کی افسوسناک صورتحال کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اقوام متحدہ نے اپنی تازہ ترین رپورٹ میں کہا ہے کہ غزہ دنیا کا سب سے زیادہ بھوکا علاقہ ہے، جہاں اشیاء خوراک نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ اقوام متحدہ کے ایک عہدیدار نے کہا ہے کہ عالمی برادری نے اگر فوری طور پر غزہ کی صورتحال پر عملی اقدام نہ کیا تو بڑی تعداد میں لوگ بھوک سے مر جائیں گے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اقوام متحدہ جیسا عالمی ادارہ غزہ کی صورتحال پر صرف اظہار افسوس ہی کر پاتا ہے، اور اس کے پاس صہیونی حکومت کو لگام دینے کا عزم اور ارادہ پوری طرح سے مفقود ہو چکا ہے۔ ایسے میں عالمی برادری اور خاص طور پر امت مسلمہ اور مسلم ملکوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ غزہ کے مظلوموں کو صہیونی جرائم اور دہشت گردی سے نجات دلانے کے لیے خود آگے بڑھیں اور عملی قدم اٹھائیں۔ یہ وہ مطالبہ ہے جو اسلامی جمہوریہ ایران پہلے دن سے کرتا رہا ہے۔
اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے یہاں ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے ایران کے ممتاز تجزیہ نگار جناب ڈاکٹر حبیب اللہ گل محمدی صاحب کو، اور ہمارے ساتھ دیگر مہمان بھی رابطے میں ہوں گے، لیکن آغاز کرتے ہیں اسٹوڈیو میں موجود مہمان ڈاکٹر حبیب اللہ گل محمدی صاحب سے۔ السلام علیکم جناب۔
میں بھی آپ کو سلام عرض کرتا ہوں، وہ سارے ملک میں جو اردو زبان خاص طور پر پاکستان اور ہندوستان کے
جناب
ملک میں رہنے
والے، جنگ بندی کے بعد غاصب صہیونی حکومت نے غزہ پر جو دوسری لہر وحشی گری اور دہشت گردی کی شروع کی ہے، دیکھا جا رہا ہے کہ اس میں بھی اب تک ہزاروں کی تعداد میں فلسطینی مارے گئے ہیں، اور مسلسل جنگ بندی کی خلاف ورزی صہیونی حکومت کی جانب سے کی جا رہی ہے۔ جن طاقتوں نے جنگ بندی کروائی تھی 15 مہینے کی جارحیت غاصب صہیونی حکومت کی طرف سے جو کی گئی تھی، اب وہ بے بس کیوں نظر آنا، چاہے وہ امریکہ ہو یا قطر ہو یا مصر ہو؟
جی دیکھیے کہ صہیونی حکومت ایک پراکسی ہے مغرب کی، مغرب ایشیا میں یا مڈل ایسٹ میں۔ صہیونی حکومت کو مغربی ایشیا میں وجود میں لایا گیا تاکہ اس علاقے میں تشدد پھیلے اور وسیع پیمانے پر بحران پیدا کیے جائیں۔ اسی زمانے سے جب برطانویہ اور امریکی حکام نے فیصلہ کیا کہ یہودیوں کو فلسطینی علاقے میں لے کر آئیں، مظلوم فلسطینی عوام کی سرزمین پر قبضہ کریں اور ان کو لا کر یہاں بسایا جائے، تو ایک ناجائز حکومت کی بنیاد ڈالی گئی اور فلسطین کے مظلوم عوام کو یہاں سے بے گھر کیا گیا اور ایک بد امنی کو پھیلایا گیا، تشدد کو پھیلایا گیا، اور یہ ایک ایسا جو شروع میں جو زیادہ اس کا مظاہرہ نہیں ہوا تھا، لیکن کچھ عرصہ گزرنے کے بعد جب عالمی نظام نے ایک عالمی سیاست کی بنیاد پر دنیا کے نظام کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کی، تو عالمی تعلقات میں انہوں نے بنیاد جو تھی دوسری عالمی جنگ کے بعد، امریکہ نے ہی اس کی بنیاد رکھی، اقوام متحدہ نے تشدد کی روک تھام کی کوشش کی اور امن عالمی سطح پر امن قائم کرنے کی کوشش کی، لیکن عملی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ جنہوں نے اقوام متحدہ کی بنیاد رکھی انہوں نے خود عالمی قوانین اور اقوام متحدہ کے منشور کی پابندی نہیں کی، وہ اپنے لیے کسی بھی قانون اور نظم کے قائل نہیں ہیں، وہ خود کو عالمی قانون سے بالا تر سمجھتے ہیں، اور اقوام متحدہ کو جو وجود میں لے کر آئے تھے تو اپنے مفادات کے لیے لے کر آئے تھے۔ ایک جگہ پر ہم دیکھتے ہیں کہ عالمی سطح پر ایسے واقعات وجود میں آئے، نئے نظریات سامنے آئے جن کا آغاز جو ہے وہ اقدار کی بنیاد پر تھا، اور اس کا آغاز انقلاب اسلامی سے ہوا جس کی بنیادیں خالص محمد اسلام میں تھی، اور یہ چیلنج جو انہوں نے دنیا کے لیے ایک چیلنج بنا دیا تھا، اسلامی انقلاب نے ایک نیا نظریہ پیش کیا تاکہ یہ تسلط کا نظام جو ہے اسے خطرہ قرار دیا۔ صہیونی حکومت کو انہی طاقتوں نے ایک جارحانہ فوج کے طور پر وہ سامنے لے کر آئے، جب 6 روزہ جنگ کے میں عربوں کے سامنے لے کر آئے، وہ چاہتے تھے کہ بڑا مشرق وسطی جو ہے وہ وجود میں لے کر آئے۔ البتہ اس کی تاریخی بنیادیں بھی ہیں، کیونکہ مغرب کا نظام یہ چاہتا تھا کہ تشدد جو ہے وہ مغرب سے اس کو ختم کر کے دوسری دنیا کے دوسرے علاقوں میں پھیلائے، خاص طور پر اس کا جو چھاونی انہوں نے بنائی وہ مشرق وسطی کو بنایا، اور یہی ناجائز ناجائز حکومت جس کی کوئی تشخص جس کا نہیں ہے وہ صہیونی حکومت. یہ واقعہ ہوا کئی عشروں کے بعد. اب ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ خطرناک واقعات رونما ہو رہے ہیں. یہ بہت بڑا خطرہ ہے تمام اقوام اور حکومتوں کے لیے, اور اس کی بنیاد, اس تشدد کی بنیاد اور اس کو پھیلانے کی بنیاد نسل کشی اور انسانیت پر ظلم کی بنیاد جو ہے وہ یہیں پر رکھی گئی تھی, جس کی حمایت امریکہ نے کی اور بعض مغربی حکومتوں نے کی. یہ انہی کا نظریہ تھا جو انہوں نے پیش کیا تاکہ آئندہ کا نظام جو ہے وہ دنیا پر اپنی تسلط اپنا قائم کر سکے. اب کون سی طاقت ان کی پراکسی کا کردار ادا کر سکتی تھی سوائے صہیونی حکومت کے, کہ جو اقوام متحدہ کے منشور اور عالمی قوانین میں سے کسی بھی قانون کی پابندی نہیں کرتی. اور ساری دنیا نے دیکھا کہ غزہ اور فلسطین میں جو ملازم ہوئے ان برسوں کے دوران, خاص طور پر حالیہ ایک سال کے دوران, 19 مہینوں کے دوران, یہ سب سے بڑی انسانیت پر بڑا ظلم تھا اور یہ جنگی جرم تھا. امریکہ کو اس کا جواب دے ہونا چاہیے.
محمدی صاحب, میں پھر آ جاؤں گا آپ کی خدمت میں. سب چلتے ہیں سیدھے اسلام آباد پاکستان, جہاں سے ہمارے ساتھ رابطے میں اسٹریٹجک امور کے ماہر عبد الرضا صاحب. السلام علیکم جناب.
وعلیکم السلام.
ایک طرف امریکہ کے جو صہیونی حکومت کا سب سے بڑا حامی, یا یوں کہا جائے حامی تو بہت چھوٹا لفظ ہوگا, اسرائیل کے لیے امریکہ کی طرف سے, یعنی سب کچھ اسرائیل کا, وہ غزہ میں جنگ بندی کی تجویز پیش کر رہا ہے یعنی امریکہ, اور دوسری طرف سے بم اور بارود برسائے جا رہے ہیں, یہ کیسا کھیل ہے آپ کے خیال
میں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلی دفعہ تو نہیں ہے. اس نے تو طول تاریخ میں ہمیشہ اسرائیل کو نہ صرف یہ کہ فوجی امداد اور اس کے صرف بم دیتا تو رونے کی بات ہی نہیں تھی. بم لے جانے کے لیے وہ F-35 F-16 ہوائی جہاز اور اعلیٰ ترین اکوپمنٹ بھی وہ دیتا ہے, وہ فرض توپے بھی وہ دیتا ہے, اور بحری جہاز بھی وہ دیتا ہے, پیسے بھی وہ دیتا ہے, اس کو حکومت کو گرنے بھی نہیں دیتا, اقوام متحدہ میں ویٹو پاور بھی وہ استعمال کرتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارا امریکی گیم ہے. آپ دیکھیے کہ کیسے حماس کے ساتھ ان کی اسرائیل کی جنگ بندی ہو گئی تھی, اور یہ جناب ٹرمپ کے حلف اٹھانے سے چند دن پہلے ہوئی تھی, اور نتن یاہو نے سب سے پہلے ٹرمپ کو فون کیا اگرچہ وہ صدر نہیں تھا, اور جو ہے وہ جو وہاں کا رسمی صدر تھا اس کے جانے میں چند دن تھے, لیکن اس نے اس کو بعد میں فون کیا. تو نظر یہی آتا ہے کہ اس کے بعد اگر امریکہ نے کچھ خاص لیول کے بموں,
صدر صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, ان کو شرم نہیں آتی؟ یہی امریکہ تو تھا جس کے وساطت سے جس نے ظاہری طور پر جنگ بندی کروائی تھی 15 مہینے کے بعد, اور اس کے بعد اسرائیل نے پھر جنگ بندی کی خلاف ورزی کی, اور اس کی شدت کے ساتھ, بلکہ اس سے زیادہ شدت کے ساتھ پچھلے تقریباً 12-13 ہفتوں سے بمباری کر رہا ہے غزہ پر. تو امریکہ کو کچھ کہنے کی ضرورت کیوں نہیں ہو رہی ہے؟
میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ تو اسرائیل کے اشاروں پر کام کرتا ہے. وہاں کی رائے عامہ کو اسرائیل نے اس انداز میں ٹرین کیا ہوا ہے کہ وہاں سے تو کوئی ہیومن رائٹس کی آواز ہی نہیں اٹھتی. وہ جو ہیومن رائٹس کی آواز اٹھاتے تھے, وہ جو اقوام متحدہ کو جنہوں نے ارریلیونٹ کر کے رکھ دیا ہے, وہ جو دوسرے ملکوں پر ہیومن رائٹس وائلیشنز اور بچوں اور خواتین کے حقوق کے لیے متہم کرتے ہیں, لیکن اسرائیل کے بارے میں وہ بالکل چپ ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو تو غلط فہمی ہے کہ یہ اسرائیل ہے. اصل میں تو یہ جنگ امریکہ کی جنگ ہے. آپ دیکھیے کہ اگر مظلوم فلسطینیوں کے لیے امریکہ سامنے نہیں آتا, اس کے لیے یمن سامنے آتا ہے, اور اگر وہ اسرائیل پر میزائل حملے کرتا ہے تو اس کا جواب تو امریکہ اور برطانیہ مل کے دیتے ہیں, اس کا جواب تو اسرائیل دیتے ہیں. یعنی وہ لوگ جو فلسطینیوں کی حمایت کے لیے انٹرنل عرب کے لوگ بھی آئے, ان کو بھی مارنے کے لیے امریکہ آتا ہے. تو یہ امریکہ کی جنگ ہے, اور اس علاقے کو ڈسٹیبلائز کرنے کا منصوبہ ہے, اور اسرائیل اور نتنیاہو استعمال ہوتے ہیں اور بری طرح امریکہ کو استعمال کرتے ہیں, اور اقوام متحدہ تو ان کی لونڈی ہے. کہاں گیا اقوام متحدہ جس نے امن قائم کرنا تھا؟ اور وہ 50,000 سے زائد یونیسیف کی رپورٹ ہے, اس میں زیادہ تر اکثریت بچوں کی ہے, وہ شہید ہو چکے ہیں, لیکن عالمی ضمیر کہاں ہے؟
بہت شکریہ, میں پھر حاضر ہوں گا آپ کی خدمت میں. اس وقت چلتے ہیں ہندوستان حیدرآباد دکن, جہاں سے ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں ممتاز دانشور اور سیاسی مبصر علی نقی مصوی صاحب. السلام علیکم جناب.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
بہت شکریہ. ہاں جی مصوی صاحب, ظاہر ہے کہ جو صورتحال ہے غزہ کی، اقوام متحدہ جیسا عالمی ادارہ، سب سے بڑا ادارہ وہ کہا جاتا ہے، اس کی جو تازہ ترین رپورٹ آئی ہے اس میں جنیوا میں پریس کانفرنس کی، اس کے عہدیدار نے کروے زمین کا سب سے زیادہ بھوکا علاقہ، یعنی اس کے لفظ ہیں، یعنی جہاں کھانے پینے کی کوئی بھی چیز نہیں ہے، وہ غزہ ہے، صرف کہہ رہا ہے، جبکہ یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی چیز کھانے پینے کی نہیں ہے تو پہنچائے، امدادی اشیاء پہنچائے، کیوں بے بس ہے، کیوں عضو معطل بن کے رہ گیا؟
جی آغا، آپ جیسا کہ آپ کے سوال کے اندر ہی جواب ہے کہ یو این او جو عالمی ادارہ ہے یہ ایک طرفہ ہے، یہ جو سو یعنی کہ امریکہ اور اسرائیل کا ساتھ دیتا ہے، کیونکہ انٹرنیشنل لاء کے اعتبار سے تو ان کو کام کرنا چاہیے، لیکن یہ لوگ فریب دیتے ہیں، صرف اسٹیٹمنٹس دیتے ہوئے آئے ہیں آج تک، ہر مرتبہ یہ ہمیشہ اسٹیٹمنٹس رائج کرتے ہیں اور عملی طور پہ کوئی ان کا کوئی اقدام نہیں ہوتا ہے، جس سے ہمیں بہت مایوسی ہوتی ہے، لیکن جیسا کہ رہبر معظم انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ ہم ان کے بھروسے پہ نہیں رہ سکتے، ہمیں اپنا کام کرنا چاہیے اور ہمیں اسے امداد پہنچانا چاہیے، اور مسلمان ممالک اتنے ہیں کہ ہمیں یو این او کی ضرورت نہیں ہے، اور ہم خود چاہیں
اتنے تو ہیں لیکن ہے کہاں؟
جی بالکل نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، نہیں کے معنی، کیونکہ یہ سب کیا بولتے آل سعود آل یہود اور یہ سب مل چکے ہیں، ابھی جو سیز فائر کی بات کرتے ہیں اس میں جیسا کہ ٹرمپ کا جو سو یہ دورہ رہا ہے، یہ تمام چیزوں میں یہ صرف اسرائیل کو مضبوط کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے پس منظر سیز فائر یعنی حماس کو کوئی موقع دینا نہیں ہے، حزب اللہ سے کوئی راحت نہیں ہے، جنگ سے جو سو استراحت حاصل کرنا نہیں ہے، کیونکہ یہ اسرائیل جنگ ہار چکا ہے، ہارنے کے نتیجے میں اپنی طاقت کو جمع کر رہا ہے، جمع کرنے کا پہلا اقدام شام کے اوپر انہوں نے قبضہ کر لیا۔
مسی صاحب، آپ نے خبر میں سنا ہوگا کہ اسپین کا ایک بڑا مشہور شہر ہے بارسلونا، اس کی بلدیہ نے تل ابیب کے ساتھ اس کا جو پیمان اخوت و دوستی تھا، غزہ پر جو جارحیت ہو رہی ہے اسرائیل کی، اس پر احتجاج کرتے ہوئے اس نے سارا رابطہ منقطع کر لیا ہے، اور بھاری ووٹوں سے تل ابیب کی بلدیہ کے جو کونسلر ہیں انہوں نے اس قانون کو منظور کیا ہے کہ تل ابیب کے ساتھ، بارسلونا کی بلدیہ نے منظور کیا ہے کہ تل ابیب کے ساتھ اب کوئی رابطہ نہیں رکھا جائے گا جب تک کہ غزہ میں جنگ بند نہیں ہو جاتی۔ بارسلونا کی بلدیہ یہ فیصلہ کر سکتی ہے، مسلم ممالک نہیں کر سکتے؟
بالکل بالکل، یہ غلام بن چکے ہیں، یہ چونکہ یہ اسلام کے اقدار کو چھوڑ چکے ہیں، دیکھیے یعنی جو بھی انسانیت اگر باقی رہی تو وہ انسان اس غزہ کی بھوک مری کو دیکھ نہیں سکتا، جب بھی غزہ کا نام دعا پہ آتا ہے یا لب پہ آتا ہے تو دل میں خراش پیدا ہو جاتی ہے، درد ہونے لگتا ہے کہ یہ انسانی ادارے، یہ مسلمان جو سے رسول اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے، یہ کیسے منہ دکھائیں گے، اتنی جو سے ان کے پاس مالی ضرورت فراوانی ہے، اور ایک مسلمان ملک تڑپ رہا ہے، بچے بلبلا رہے ہیں، میڈیسنز کی کمی ہے، ڈاکٹرز نہیں ہیں، ہاسپٹلز پہ اوپر بمباری کی جا رہی ہے، اسکولز میں بچے نہیں پڑھ رہے ہیں، یہ سارے مسلمان جو سو خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، کیوں؟ کیونکہ یہ ٹریپڈ ہیں گورنمنٹ میں، یعنی کہ یہ ایک مافیا جو اسرائیل امریکہ کا جو مافیا ہے اس کے اندر سارے مسلمان ممالک اور حکمران، عوام سے میں خطاب نہیں ہے، حکمران غلام بنے ہوئے ہیں، غلامی کی اتنی اسیری آپ ٹرمپ کے استقبال کو دیکھ کر کے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کیا بولتے ہیں آپ، منافقانہ فکر کی ایک بلند ترین دلیل دے رہے ہیں کہ بھئی ہم اس وقت ذلیل بھی کرنے جائیں ہو جائیں تب بھی ہم ٹرمپ کے جوتے سر پر اٹھا کر رکھیں گے، ہمیں فلسطین سے کوئی تعلق نہیں ہے، انہوں نے جو سو برائب دی ہے، رشوت دی ہے، پلین تاکہ ہماری جو سو بادشاہانہ حکومت کو باقی رکھیں، انہیں خوف ہے اپنی حکومتوں کا، ان کو اللہ اور رسول اور آل رسول اور انسانیت کا کوئی درد نہیں ہے۔
بہت شکریہ، میں پھر آ جاؤں گا آپ کی خدمت میں مسی صاحب، بہت شکریہ۔ جناب عبدالمحمدی صاحب، بات میں نے سوال کیا، اچھا اگر اجازت دیں تو صفدرزادہ صاحب سے بھی ہمارا رابطہ بحال اور برقرار ہے، اگلا سال ان سے کرنا چاہوں گا۔ صفدرزادہ صاحب، بارسلونا کا جو فیصلہ ہے، بارسلونا بلدیہ کا، حماس اور دیگر فلسطینی گروہ نے اس کا خیر مقدم کیا، ایک شہر اور شہر کی ایک بلدیہ میں اتنی جرات ہو سکتی ہے کہ وہ تل ابیب سے اپنے سارے رابطے منقطع کر لے؟ بارسلونا کی بلدیہ کا فیصلہ ہے غزہ میں جارحیت کے خلاف، بلدیہ
میں سمجھتا ہوں کہ اگر بارسلونا کی بلدیہ فیصلہ کر سکتی ہے کہ ہمارا تل ابیب کی بلدیہ اور اسرائیل سے تعلق نہیں ہے، تو کہاں ہے یو اے ای اور بحرین اور مصر اور اردن اور قطر جو کہ صدر امریکہ کا پچھلے ہفتے بڑھ چڑھ کر سعودی عرب یو اے ای اور قطر استقبال کر رہے تھے اور آپ ان کے بیانات کو ذرا غور سے پڑھ کے دیکھ لیے، ایک دفعہ کسی ایک ملک نے غزہ کے مسئلے کو نہیں اٹھایا، یعنی فارملی ان کی وزارت خارجہ کو بیان دینا چاہیے تھا کہ صدر امریکہ کے سامنے تشویش کا اظہار کیا گیا، وہ صرف خوشامد کر رہے تھے، اربوں خربوں ڈالر پیش کر رہے تھے لیکن مسلمانوں کو فراموش کیا ہوا تھا۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ اس سے تو آئرلینڈ اور سویڈن اور اسپین اور ساؤتھ افریقہ اچھے ہیں کہ جو غیر مسلم ممالک ہونے کے باوجود انہوں نے فلسطین کی حکومت کو تسلیم کرنے کا عندیہ دیا ہے، اور وہ اسرائیل پر جیسے کہ اسپین نے پابندی لگائی ہے کہ ہم کوئی اسلحہ فروخت نہیں کریں گے، ان مسلمانوں کو دیکھ کے تو شرمائی یہود، ان مسلمانوں سے تو وہ غیر مسلم کنٹریز اچھے ہیں جو ہیومن رائٹس کے بنیاد پر اسرائیل کے ساتھ کچھ تو سوال جواب کر رہے ہیں، ہمارے اپنے مسلمان ملک تو اس کی اپیزمنٹ میں۔ اب دیکھیے سعودی عرب کے وزیر خارجہ کی قیادت میں وفد کو انہوں نے رام اللہ جانے سے روک دیا ہے، تو کہاں گئی ان کی عزت اور ابراہیم اکارڈ اور اس کے اسرائیل سے تعلقات، اور وہ بچے بےچارے تڑپ رہے ہیں اور یہ ترکی اور ان کی قیادت میں یہ امداد لے جانے سے قاصر ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسرائیل کو کتنا
اسرائیل کو ان سے خوف کس بات کا لائق تھا جو جانے نہیں دیا، یا عربوں کو اسرائیل نے آئینہ دکھایا؟
میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہ صرف یہ کہ آئینہ دکھایا ہے بلکہ ان کو درپردہ امریکہ کی طرف سے دھمکی آتی ہے کہ اگر تم نے فلسطینیوں کا حماس کا نام لیا اور اسرائیل کے خلاف بات کی تو ہم آپ کی حکومتیں ختم کر دیں گے اور روڑ دیں گے، اور وہ کیونکہ وہ تو عوام کی حمایت سے نہیں بلکہ مطلق العنان بادشاہتیں ہیں، تو اسی چیز سے ڈر کے اپنا اقتدار بچانے کے لیے اس کو پیسے دیتے ہیں خراج میں، جیسے آج سے پہلے بادشاہ خراج میں پیسے لے جاتے تھے اپنے مفتوح ملکوں سے، اور وہ فلسطین کا نام نہیں لینے کے لیے تیار۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ ذلت و رسوائی اسلام اور مسلمانوں کی اور مسلمان ملکوں کی اور ان نام نہاد مسلمان ملکوں کی آج تک ہم نے نہیں دیکھی۔
بہت شکریہ، میں پھر حاضر ہوں گا۔ ڈاکٹر گل محمدی صاحب، حماس نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ جب تک پورے مقبوضہ علاقے سے سیونی فوج نکل نہیں جاتی اور غزہ میں امداد بحال نہیں کی جاتی، جنگ اور بمباری روکی نہیں جاتی، اس وقت تک ہم امریکہ کی مجوزہ فائر بندی کو قبول نہیں کریں گے۔ کیا امریکہ اس بات پر راضی ہوگا؟
جی، میرا خیال ہے کہ حماس نے ایک اپنا فطری مطالبہ کیا ہے، صہیونی حکومت کو چاہیے کہ وہ غزہ سے اپنے فوجیوں کو واپس لے کے جائے، یہ ایک بنیادی مطالبہ ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ صہیونی حکومت کے فوجی غزہ میں اپنے ٹینکوں کے ساتھ اور وہ غزہ کے نہتے عوام پر حملے کریں زمین سے اور فضا سے، اور پھر وہ جنگ بندی کو قبول کریں، وہ جنگ بندی جو دن میں ہو رات کو پھر صہیونی حکومت کے ہوائی جہاز جو ہیں طیارے وہ غزہ پر بمباری کرے، تو یہ جنگ بندی نہیں ہے۔ ایک قاعدہ اور اصول موجود ہے عالمی قوانین میں، وہ یہ کہ ہر کوئی اپنی سرزمین کا مالک ہے، چاہے اگرچہ ہم صہیونی حکومت کی کوئی مالکیت نہیں ہے اور وہ غاصب ہے۔ اب اگر امریکہ اور ٹرمپ اور ان کی حکومت اگر نیو کان کے دباؤ ان پر نہ ہوتا اور صہیونی کا دباؤ نہ ہوتا اور وہ یہودیوں اور صہیونیوں کو مغربی ایشیا سے نکالنے کی تجویز پیش کریں تاکہ یہاں پورے علاقے میں امن قائم ہو جائے، جنگ بندی کے ساتھ فلسطین اور غزہ کے لوگوں کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ ایک بحث ہے، میں یہاں پر اشارہ کرتا ہوں توہم کی سازش جس کی طرف میں نے پہلے اشارہ کیا، وہ امریکہ کی طرف سے ایک خفیہ سازش جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، اور ممکن ہے کہ انہوں نے اس جنگ بندی کے پس پردہ ایک کوئی سازش رچی ہو، یہ بہت خطرناک ہے۔ اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ عالمی اقدار نسل کشی اور انسانیت پر ظلم کے ساتھ یہ ایک نیا قانون ہے جس کی بنیاد صہیونی حکومت نے رکھی ہے اور امریکہ اس کی حمایت کر رہا ہے۔ اگر امریکہ ساری دنیا کی انتظام سنبھالنا چاہتا ہے اور امریکہ اس کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے تو صہیونی حکومت جس وحشی پن کا ارتکاب کر رہے ہیں تو اسے امریکہ کو چاہیے کہ جنگ بندی کے سلسلے میں پہلے وہ آئی سی سی کی بنیاد پر وہ نیتن یاہو کو گرفتار کرے اور اسے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کی تحویل میں دے اور نیتن یاہو کو ملا عام
ایسے ہی ہونا چاہیے یقیناً ایسے ہونا چاہیے اگرچہ وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے لیکن ہمارے ساتھ یہاں پر ایک رپورٹ تیار کی پھر مہمانوں کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں.
اقوام متحدہ کی خصوصی رپورٹر برائے انسانی حقوق نے کہا ہے کہ صہیونی حکومت انسان دوستانہ امداد سے غزہ میں اپنے وحشیانہ جرائم کے ایک وسیلے کی حیثیت سے کام لے رہی ہے. فرانچسکا البانیز نے کہا ہے کہ اسرائیل یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ انسان دوستانہ راہ حل کی ترویج کر رہا ہے لیکن دراصل وہ اس طرح غزہ کو اپنے کنٹرول میں لینے اور اس علاقے کے بھوکمری کے شکار لوگوں کو انسان دوستانہ امداد سے منظم طور پر محروم کر رہا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ اپنے جرائم پر پردہ ڈالنے، لوگوں کو بے وطن کرنے، جن پر بمباری کی جا چکی ہے ان پر پھر سے بمباری کرنے، فلسطینیوں کو زندہ زندہ جلا دینے اور جو بچ گئے ہیں انہیں جسمانی طور پر معذور بنا دینے کے لیے اسرائیل کی اہم اسٹریٹجی ہے. اقوام متحدہ کی رپورٹر نے مزید کہا کہ یہ سارے وحشیانہ اقدامات امداد رسانی کی آڑ میں انجام دیے جا رہے ہیں تاکہ بین الاقوامی برادری کی توجہ قانونی چارہ جوئی سے ہٹائی جا سکے. دوسری طرف اقوام متحدہ کے ترجمان نے بھی اعلان کیا ہے کہ انسان دوستانہ امداد کے کوارڈینیٹر آفس اوچا کی رپورٹ کے مطابق اس وقت جنگ کے آغاز کے بعد سے غزہ اپنے بدترین حالات سے گزر رہا ہے. اقوام متحدہ کے بچوں کی نگہداشت کے ادارے یونیسیف نے بھی آگاہ کیا ہے کہ 7 اکتوبر 2023 سے اب تک 50,000 سے زائد فلسطینی بچے شہید اور زخمی ہو چکے ہیں. ادارے یونیسیف نے مزید کہا کہ غزہ پٹی میں 7 اکتوبر 2023 سے اب تک جس طرح سے 50,000 سے زائد بچے شہید ہوئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر 20 منٹ پر ایک بچہ یا تو شہید ہوا ہے یا زخمی. یہ ایسی حالت میں ہے کہ فلسطینی تنظیم حماس نے واضح کر دیا ہے کہ امریکہ کی جانب سے جنگ بندی کی تجویز پر وہ دیگر فلسطینی گروہوں سے مشورے کرے گی. اس درمیان فلسطین کی تحریک حماس کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے کہا ہے کہ غزہ میں جنگ بندی کی امریکی تجویز کا مقصد فلسطینیوں کے قتل عام کو مزید طول دینا ہے. فلسطین کی تحریک حماس کے سیاسی دفتر کے رکن باسم نعیم نے جنگ بندی کے بارے میں امریکی تجویز پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کی جانب سے پیش کردہ جنگ بندی کا منصوبہ در حقیقت غزہ میں فلسطینیوں کے قتل عام اور قحط کے جاری رہنے کا سبب بنے گا. ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حماس کی قیادت اس تجویز پر غور کر رہی ہے تاہم یہ تجویز فلسطینی عوام کے مطالبات خصوصاً جنگ کے مکمل خاتمے کو پورا نہیں کرتی.
ایک بار پھر آپ کو اور اپنے مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. موسوی صاحب ابھی آپ نے ہماری رپورٹ میں بھی ملاحظہ فرمایا کہ غزہ میں ہر 20 منٹ میں ایک فلسطینی بچہ شہید کیا جاتا ہے. جانوروں کے حقوق کے محافظ اور دعوے دار غزہ میں ان کو بچے نظر نہیں آ رہے ہیں. ہر 20 منٹ پہ ایک بچہ.
جی جی بالکل, جیسا کہ ہیومن رائٹس کا جو بہت سارا نام انہوں نے مشہور کیا کہ ہم انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں اور جہاں پر جن کی کنٹری میں جو سو ٹرسٹ بنائے جاتے ہیں کتوں اور بلیوں کے درمیان, ان کو شرم کرنی چاہیے کہ انسانیت اس لیول پر پہنچ چکی ہے کہ وہاں پر ہر 20 منٹ میں ایک بچہ فوت ہو جاتا ہے. تو یہ اداروں کے لیے, انٹرنیشنل ادارے اور خصوصاً امریکہ میں جو رویش ہے پیٹ ڈاگز اور ان کے لیے اپنی جائیدادوں کو وقف کرتے ہیں, شرم کی بات ہے کہ یہ انسانیت کی کس سطح پہ ہے ان کی پرورش کی گئی ہے. اسلام جہاں پر کسی کے حقوق کو چھینتا نہیں ہے اور عدالت کا کام بتاتا ہے, جب دین ہمارا اسلام عدالت برپا کرنے کا حکم دیتا ہے اور وہی مسلمان جو دین کا نام لے کے کلمہ پڑھتے ہیں اور طواف خانے کعبہ ہیں اور جو سو حرمین کے جو سو نگران کار ہیں یا جو سو یعنی کہ جب خدمت گزار کہلاتے ہیں اپنے آپ کو بین حرمین کے, وہ لوگ آگے نہیں بڑھ رہے ہیں. یہ باطل نظام یعنی طاغوتی نظام کے جو سو آگے گھٹنے ٹیک چکے ہیں, ان کا ایمان یہ ہے. اور وہاں کے بھوکے بچے اور حماس کی ہمتیں وہ جیت چکے ہیں. اور یہ کلیئر بات ہے کہ جہاں پر بچے ہر 20 منٹ میں مرتے ہوں اور اس کے ویسی حالت پر اسرائیل وہاں پر بم پھینکتا ہے، کیا وہ لشکر ہیں یا چھوٹے چھوٹے بچے یہ لشکر کہلاتے ہیں جو جس سے یہ خائف ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل نسل کشی کرتا ہے، اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ نسل تمام ہمارے خلاف کوئی وجود
بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں صفدر رضا صاحب، ہمارے پاس صرف 4 منٹ رہے، کچھ آپ سے گفتگو اور کچھ اسٹوڈیو میں موجود مہمان سے گفتگو۔ فلسطینی رہنما حماس کے جو ہیں وہ پوری طرح سے مشکوک ہیں اور اعتماد نہیں ہے، ان کا کہنا ہے کہ تجویز جو دی گئی ہے اس میں کوئی ضمانت نہیں جنگ بندی کی، صرف یہ کہا گیا کہ 60 دن جنگ بند رہے گی، آپ قیدیوں کو ہمارے حوالے کر دیں، 60 دن کے بعد کیا ہوگا؟
میں یہ سمجھتا ہوں کہ حماس نے پچھلے ہفتے ایک جناب ٹرمپ کے اپنے مشرق وسطی کے دورے کے دوران ایک امریکی قیدی کو رہا کیا ایک گڈ ول کے طور پر کہ امریکہ کا دل نرم ہوگا اور وہ اسرائیل کو مجبور کرے گا کہ وہ جنگ بندی پہ آمادہ ہو جائے، لیکن امریکہ اور اسرائیل ایسی جنگ بندی پر آمادہ ہیں جو کہ حماس اور فلسطینیوں بالخصوص غزہ کے لوگوں کے خلاف جاتی ہے، اور وہ وقت حاصل کرنا چاہتے ہیں تاکہ ایک پور حملہ کیا جائے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی اور محدود پیمانے والی جنگ بندی پر تو آتے ہیں، لیکن مستقل جنگ بندی اور وہاں پر فوجوں کے انخلا اور اس کی بات نہیں آتی جو حماس کا مطالبہ ہے۔ تو
بہت شکریہ آپ کا صدر صاحب، وقت ہمارا بالکل ختم ہو چاہتا ہے، ایک 1.5 منٹ میں آپ سے جواب چاہوں گا گل محمدی صاحب، کہ جو صورتحال نہیں پیدا ہوئی ہے ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے، حماس نے تو واضح طور پر کہہ دیا کہ اس میں کوئی ضروری ضمانت نہیں ہے، لہٰذا ہم اس پر غور کر کے اس پہ کوئی جواب دیں گے، اور ظاہر ہے کہ یہ فلسطینیوں کو قتل عام کرنے کا ایک اور منصوبہ ہے، تو کیا یہی ایک سچائی اس میں؟
جی بالکل، ٹرمپ نے شروع میں غزہ کے مظلوم عوام کو ان کی زمین پر قبضہ کرنا چاہتا تھا، جب ٹرمپ انتخابات میں کامیاب ہوا تھا تو اس نے کہا تھا، اس نے ساری دنیا پر طرح کا حملہ کیا تھا، چڑھائی کی تھی، اور ان میں سے ایک جو ہے وہ جگہ غزہ کی تھی۔
بہت شکریہ آپ نے ہمارے معزز مہمان کی گفتگو ملاحظہ فرمائی، یقینی طور پر فتح یقینی طور پر حق اور مقامت کی ہوگی، اور شکست امریکیوں اور اسرائیلیوں کی ہوگی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، بہت شکریہ۔